بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. جناب ڈاکٹر فرت علی برنی کی شخصیت سے کون واقف نہیں، وہ جو قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں، وہ کہ جن کی گفتگو دل میں اتر جانے والی ہوتی ہے، وہ جو قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے لوگوں کو مومنانہ زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتے ہیں. جناب ڈاکٹر فرت علی برنی انڈسٹریل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہیں. آپ پاکستان ریلوے میں اعلی عہدے پر فائز رہے ہیں اور آج کل تدریس و تحقیق میں مصروف ہیں. سورہ فاتحہ پر مطالعہ پیش کرتے ہیں جناب ڈاکٹر فرت علی برنی.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی آلہ وصحابہ اجمعین وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ کچھ نزلہ اور زکام کے اثر کی وجہ سے میری آواز خاصی بیٹھی ہوئی ہے آج، اور چونکہ ذمہ داری تھی اور مجھے حاضر ہونا تھا لہٰذا میں آ گیا ہوں. کوشش میں کروں گا کہ حتی الامکان آواز تیز کر کے آپ سے گفتگو کروں، بہرحال اگر اس میں آپ کو کوئی دقت محسوس ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. میں نے آپ کے سامنے اس وقت سورہ فاتحہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ رکھا ہے. الحمدللہ یہ وہ سورت ہے جو ہم نماز کی ہر رکعت میں جس کی تلاوت کرتے ہیں، چنانچہ ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک شخص کو یہ سورت زبانی یاد ہے. مجھے بھی اللہ کی ذات سے یہ بھی امید ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اس کا ترجمہ بھی معلوم ہوگا، تو گویا معاملہ نسبتاً آسان ہے. یہ سورت، اس کا نام فاتحہ لفظ فتحہ سے نکلا جس کے معنی کھولنے کے ہیں، اور چونکہ یہ مصحف کی پہلی سورت ہے لہذا اس کا نام سورہ فاتحہ ہے، وہ سورت جس سے مصحف کی ابتدا ہوتی ہے یا آغاز ہوتا ہے. اس کے اور بھی مختلف نام آئے ہیں. ایک نام اس کا ام الکتاب، کتاب کی ماں، اساس الکتاب، کتاب کی بنیاد، کافیہ، وہ سورت جو کہ کافی ہو جائے انسانوں کو، شافیہ، وہ سورت جس میں اللہ تعالی نے شفا رکھی ہے، رقیہ، وہ سورت جس سے آپ اگر پھونکے تو لوگوں کو شفا مل جائے. اس کے مختلف نام آئے. اس کا زمانہ نزول مکی دور کا اولین ترین زمانہ ہے. روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی شروع کی پانچ آیتیں. اس کے بعد سورہ القلم کی نون والقلم وما یسطرون، اس کی شروع کی پانچ آیتیں نازل ہوئیں. اس کے بعد سورہ مزمل کی شروع کی سات آیتیں نازل ہوئیں، یا ایہا المزمل. اس کے بعد سورہ مدثر کی شروع کی سات آیتیں نازل ہوئیں، یا ایہا المدثر. اور پانچویں وحی جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ کی سات آیتیں، اور یہ مکمل سورت کی شکل میں نازل ہوئی. گویا جو پہلی مکمل سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ تھی. اس میں اس بات پر اتفاق ہے سب کا کہ سات آیتیں ہیں, کیونکہ قرآن نے اس سورت کی طرف اشارہ کیا. سورہ الحجر میں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سات بار بار دہرائی جانے والیاں عطا فرمائیں اور ایک قرآن عظیم دے دیا. تو چونکہ سات آیتیں ہیں اس میں اور یہ بار بار پڑھی جاتی ہیں نماز میں, لہٰذا اس کے لیے فرمایا سبم من المسانی, سات وہ آیتیں جو کہ بار بار دہرائی جانے والی ہیں. یہ وہ سورت ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو بڑی جلیل القدر صحابی گزرے ہیں, ان کو خطاب کر کے کہا کہ اے ابی, کیا تمہیں میں ایک ایسی سورت نہ بتا دوں جس کی مثل نہ توریت میں ہے, نہ انجیل میں ہے, اور نہ قرآن میں ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ یہ سورہ فاتحہ ہے, اور آپ نے فرمایا کہ یہی سبب من المسانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے. اس سورت کے متعلق ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے, راستے میں انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو وہاں جو قبیلہ تھا اس کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا تھا. قبیلے والے پریشان تھے کہ اس کا کیسے علاج کریں. وہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے, آپ کو علاج کر سکتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں اور کچھ نہ آیا, میں نے جا کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اس کے اوپر پھونکنا شروع کر دیا تو اس سے اللہ کے فضل سے اس کو شفا حاصل ہو گئی. یہ واقعہ آن کے جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اے ابو سعید, اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. یہ وہ سورت ہے جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. چنانچہ یہ متفق علیہ اصول ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت جو ہے وہ لازمی ہے. البتہ اختلاف اس بات پر ہو گیا کہ امام کے پیچھے کیا سورت اختیار کی جائے. اس سلسلے میں تین مختلف رائے ہیں اور تینوں رائے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک رائے تو یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو کسی بھی صورت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ امام کی تلاوت جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. ایک رائے اس کے بالکل برعکس ہے اور وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے ہر حالت میں مقتدی کو سورہ فاتحہ کی تلاوت لازمی ہے. اب جب امام خاموشی سے قرأت کر رہا ہو, گویا سری قرأت ہو رہی ہے, سری نماز پڑھی جا رہی ہے, تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, امام اپنی قرأت کر لے اور مقتدی اپنی قرأت کر لے. مگر مسئلہ جب کھڑا ہو جاتا ہے جب امام جہری قرأت کر رہا ہے, زور سے نماز پڑھا رہا ہے, تو اس کے پیچھے اب سورہ فاتحہ کی تلاوت کیسے کی جائے, کیونکہ قرآن کی یہ بھی آیت موجود ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو خاموش ہو جاؤ. ظاہر قرآن کا حکم ہے, ہر شخص اس کو مانتا ہے کہ جب سورہ فاتحہ کی امام تلاوت کر رہے ہوں تو آپ ان کے پیچھے کچھ نہیں پڑھ سکتے. تو انہوں نے اس کی ترکیب یہ نکالی پھر کہ امام سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے اور تھوڑا سا وقف کر لیتا ہے, سکتا ہو جاتا ہے, ٹھہر جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, اور اس مدت میں مقتدی جلد جلدی سورہ فاتحہ کی تلاوت مکمل کر لیتے ہیں. اور ایک بیچ کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب امام سری قرأت کر رہا ہو, یعنی ایک خاموشی سے پڑھ رہا ہو جیسے ظہر عصر کی نمازیں ہیں, تو اس کے پیچھے آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں, اور جب وہ جہری قرأت کر رہا ہو جیسے کہ فجر یا مغرب یا عشاء کی نماز میں ہے تو اس وقت آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں. یہ تین مختلف رائے ہیں, تین مختلف ائمہ کی رائے ہیں, اور تینوں ظاہر ہمارے نزدیک برق ہیں. ان تینوں نے احادیث سے استنباط کیا ہے, تو ان میں سے آپ جس رائے پر بھی عمل کرنا چاہیں آپ اس کے لیے آزاد ہیں. اس تمہید کے بعد دیکھیے کہ ہم قرآن کی جب تلاوت کی ابتدا کرتے ہیں تو ہم یہ شروع میں جو جملہ پڑھتے ہیں وہ یہ پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ میں آتا ہوں. کس کی پناہ میں؟ اللہ کی پناہ میں. کس سے پناہ مانگی گئی؟ شیطان رجیم سے پناہ مانگی گئی. یہ جملہ حضرات ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں اس چیز کے کرنے کا حکم دیا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب قرآن پڑھا جائے تو اس شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اس شیطان کا بس ان لوگوں کے اوپر نہیں چلے گا جو کہ ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بھی مشرکون، اس کا بس تو ان پر چلے گا جو اس شیطان کو دوست بناتے ہیں اور اس کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ چونکہ یہ شیطان لعین وہ ہستی ہے کہ اس نے اول روز سے اللہ کو یہ چیلنج دیا تھا، غور کیجئے گا اس بات پر کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا۔ قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفار میں شامل ہو گیا۔ اور نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ اس نے رب سے مہلت چاہی، کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے رب مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جبکہ سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور جبکہ رب نے اس کو مہلت دے دی اور کہا کہ فإنک من المنظرین، تجھے مہلت ملتی ہے، تو اس نے کہا کہ رب بما اغویتنی، اے رب تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اور کیجئے گا اس کی آپ اس کی ضرورت پر کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ اے رب تو نے مجھے گمراہ کیا، تو نے مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اگر تو یہ سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتا تو میں گمراہ نہ ہوتا، تو گویا تو ذمہ دار ہے اس بات کا کہ میں گمراہ ہوا۔ تو اس نے کہا کہ رب بما اغویتنی لاقدن لهم صراطک المستقیم، میں اب تیرے بندوں کے سیدھے راستے پہ آن کے بیٹھوں گا، اور ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اور میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنے شکر گزار بندہ نہیں پائے گا۔ یہ وہ چیلنج تھا جو اول روز سے اس شیطان لعین نے اللہ تعالیٰ کو دیا ہے، اور ظاہر اس کی یہ کاوش ہے کہ اللہ کے بندے جب بھی اللہ کی صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کریں تو وہ ان کو اس راہ سے بہکائے۔ اب ظاہر ہدایت کا اعلیٰ ترین سرچشمہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ اس اللہ کی کتاب کو کھول کر بیٹھ جاتا ہے اس نیت سے کہ میں اس سے ہدایت حاصل کروں گا، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ شیطان کے دل کے اوپر سب سے زیادہ سانپ لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ اس کی اس وقت کاوش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اللہ کے بندوں کو بہکائے اور اس کو اس کتاب سے صحیح معنی میں ہدایت حاصل نہ کرنے دے۔ چنانچہ ہمیں حکم یہ ہے کہ جب تم اس کو قرآن کی ابتدا کرو تلاوت کی تو تم پناہ مانگ لیا کرو، تم کہا کرو کہ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی؟ باللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور کس سے پناہ مانگی گئی؟ من الشیطان الرجیم۔ شیطان کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں اختلاف رائے ہے کہ یہ کس مادے سے بنا۔ ایک خیال یہ ہے کہ یہ شین، تو اور نون کے مادے سے بنا، شتنا، جس کے معنی ہے کسی چیز سے دور ہو جانا، اور چونکہ یہ وہ ہستی ہے جو خیر سے بڑا دور ہے، نیکی سے بڑا دور ہے، لہذا اس کو شیطان کہا گیا۔ دوسری رائے ہے کہ یہ شین، الف اور توئے کے مادے سے بنا، جس کے معنی ہلاک ہو جانا، برباد ہو جانا، اور چونکہ شیطان وہ ہستی ہے جو کہ ہلاک شدہ ہے، برباد شدہ ہے، لہذا اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو جو بھی مادہ آپ لے لیں، شیطان وہ ہستی جو کہ خیر اور نیکی سے دور ہے، وہ ہستی جو کہ ہلاک شدہ اور برباد شدہ ہے، اور رجیم وہ ہستی جو کہ لعنت زدہ ہے، جس کے اوپر اللہ کی طرف سے دھتکار ہے۔ اللہ کی دھتکار یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ تیرے اوپر لعنت ہے، اور تو تیرا ٹھکانہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہہ دیا کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی غور کیجئے گا، یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے اپنی آنکھ سے جہنم کو دیکھا بھی ہے اور اس کو یہ معلوم بھی ہے کہ مجھے بالآخر اسی جہنم میں جانا ہے، میں کچھ بھی کر لوں مجھے اس سے بچاؤ نہیں ہے۔ تو یہ وہ شیطان رجیم ہے جس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ اس کے وسوساہٹ سے اور اس کے بہکانے سے تم اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ ایک جگہ فرمایا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ سے پناہ مانگ لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو ہم جو پہلا جملہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کی اس شیطان رجیم سے، اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ درحقیقت اس کا اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو اس میں شروع کرتا ہوں کے الفاظ نہیں آتے، بلکہ اس میں ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے جو کہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ ہم جملہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھنے کا حکم دیا، فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو تم اپنے اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کام کی بھی ابتدا کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ جو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ان کا کام ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ چنانچہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ مسنون طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بھی کام آپ شروع کرتے تھے، حمام میں آپ جا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، وضو شروع کیا تو بسم اللہ پڑھی، کھانے کی ابتدا کی تو بسم اللہ پڑھی، گھر سے باہر نکلے تو بسم اللہ پڑھی، سواری پہ بیٹھے تو بسم اللہ پڑھی، کپڑے پہننا شروع کیے تو بسم اللہ پڑھی، جوتا پہننا شروع کیا بسم اللہ پڑھی، جو بھی کام آپ شروع کرتے تھے اس کی ابتدا بسم اللہ کے لفظ سے کرتے تھے، وہی بسم اللہ کی آیت ہے جس کو پڑھنے کے لیے ہمیں یہاں حکم دیا گیا۔ یہ بسم اللہ کی آیت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہر سورت کے شروع میں پائی جاتی ہے، الا سورہ توبہ کے، کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصحف میں اس آیت کو نہیں لکھوایا، لہذا وہاں نہیں لکھی جاتی، اس کے علاوہ یہ ہر سورت کے شروع میں پائی جاتی ہے۔ 114 سورتیں ہیں قرآن کی، تو 113 دفعہ تو یہ ہر سورت کے شروع میں ہے، اور ایک دفعہ یہ ایک سورت کا جز ہے، سورہ نمل میں وہ واقعہ جہاں بیان ہوا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا تو ملکہ نے اپنے دربار میں اس کا ذکر کیا اور کہا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو کہ بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو گویا اس طریقے سے یہ آیت قرآن میں 114 مرتبہ آئی ہے۔ اب اس بات پر اختلاف رائے ہے کہ آیا یہ آیت ہر سورت کا جز ہے یا نہیں ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ہر سورت کا جز نہیں ہے، بلکہ صرف فصل بطور سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اس کو سورتوں کے درمیان میں لکھا جاتا ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ ہر سورت کا جز ہے، اور اسی طریقے سے یہ سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ دونوں مختلف رائے جو ہے، ایک بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز نہیں مانتے اور دوسروں بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جز مانتے ہیں، ان دونوں کے نزدیک سورہ فاتحہ میں ساتھی آیتیں بنتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے اس کا حوالہ دیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو سات بار بار دہرائی جانے والی عطا فرمائی ہیں، کیونکہ قرآن نے وہاں اس کا حوالہ دیا ہے کہ سات آیتیں ہیں، لہذا دونوں یہ مانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں آیتیں ساتھی ہیں۔ وہ کیسے مانتے ہیں؟ جو لوگ بسم اللہ کو اس کا جز نہیں مانتے سورہ فاتحہ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آخری آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دو آیتیں ہیں، ایک آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم اور دوسری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس طریقے سے وہ سورہ فاتحہ میں سات آیتیں مانتے ہیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، وہ اس پوری آیت کو صراط الذین انعمت علیہم وغیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو پوری کی پوری کو ایک آیت مانتے ہیں، اور اس طریقے سے سورہ فاتحہ میں وہ سات آیتیں مانتے ہیں۔ اس بسم اللہ میں، اس کا بھی تھوڑا سا تجزیہ کر لیں ہم، اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے اسم، یہ بنا ہے سمو کے مادے سے، سین میم اور واو، یہ سمو کہتے ہیں کسی چیز کی چوٹی کو۔ یہاں عربوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دستور ہے کہ ہز ایکسیلنسی کا ترجمہ کرتے ہیں صاحب سمو، وہ ہستی جو اونچی عزت والی ہے، تو سمو کہتے ہیں کسی چیز کی چوٹی کو، پہاڑ کی چوٹی کو بھی سمو کہتے ہیں۔ اب چونکہ کسی چیز کی چوٹی سے اس کی شناخت ہوتی ہے، لہذا اسم کے معنی وہ چیز جس سے کسی ہستی کی شناخت ہو، تو گویا نام۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ بسم میں کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں، یہ چیز محذوف ہے اللہ کے نام سے۔ لفظ اللہ جو ہے اس کے متعلق دو رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ یہ اس میں علم ہے، اس کے فی نفس ہی کوئی معنی نہیں، جیسے آپ لاہور شہر کے لیے کہہ دیں کہ لاہور، اس کے کوئی معنی نہیں، ایک شہر کا نام ہے اور رکھ لیا ہے، اسی طریقے سے اللہ اس ہستی کا نام ہے جس کو لوگ اپنے واحد معبود مانتے ہیں، ایک تو رائے یہ ہے۔ اور ایک رائے ہے کہ نہیں، یہ لفظ اللہ جو ہے یہ مشتق ہے، اس کا کوئی مادہ ہے، یہ کسی لفظ سے نکلا ہے۔ اب جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ لفظ اللہ مشتق ہے، کسی مادے سے نکلا ہے، پھر وہ اس پر بحث کرتے ہیں کہ اس کا مادہ کیا ہے، تو اس سلسلے میں چار امکانات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ یہ لفظ الہ سے نکلا، الہ کے معنی معبود کے ہیں، الہ پر جب الف لام میم لگا دیا تو یہ الہ ہو گیا، الہ کو اللہ کہنے لگے، گویا اللہ کے معنی یہ کہ اگر آپ انگریزی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جائے گا دی گاڈ، وہ واحد معبود جس کی بندگی کی جائے۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ لفظ اللہ جو ہے اس کا مادہ علیہا ہے، اور علیہا کے معنی ہے کسی بچے کا اپنی ماں سے فرط محبت سے چپٹ جانا، تو گویا اللہ وہ ہستی ہے جس کے ساتھ شدت سے محبت کی جاتی ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ لفظ ولا ہے سے نکلا، ولیحہ کے معنی کسی سے والہانہ محبت کرنا، وہی محبت کا انداز. الذین آمنوا اشد حب للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ شدت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور ایک رائے یہ ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ لاحا سے نکلا، اس کے معنی چھپ جانا، اور چونکہ اللہ غیب میں ہے اور کوئی انسان کی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، لا تدرک الابصار، چنانچہ اللہ کے لیے لفظ یہ لاحا کے مادے سے نکلا. تو آپ لاحا کا مادہ لے لیں، ولیحا کا مادہ لے لیں، علیحا کا مادہ لے لیں، الہ کا مادہ لے لیں، جو بھی مادہ لے لیں، لفظ اللہ میں ہر مادے کی معنویت پائی جاتی ہے. تو یہ دو رائے ہے کہ ایک لفظ اللہ اس میں علم ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ لفظ اللہ جو ہے یہ مشتق ہے. اب اس کے بعد ہم اللہ کی دو صفات کا ذکر کرتے ہیں، الرحمن اور الرحیم. یہ دونوں صفات جو ہیں یہ لفظ رحم سے نکلی ہیں، رے ہا اور میم، جس کے معنی رحمت کے ہیں. اللہ کی رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے. ایک اور جگہ ذرا طویل انداز میں واقعہ بیان ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب ان کے قوم نے، بنی اسرائیل نے ان کے پیچھے بچھڑوں کو معبود بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام توبہ کرنے کے لیے اپنے قوم کے 70 افراد کو چن کر اللہ کی جناب میں کوہ طور پر لے گئے، اور جب وہاں وہ اپنے 70 افراد کے ساتھ حاضر ہوئے، یہ واقعہ سورہ آراف میں بیان ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا لیا. ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چھتری ہمارے پر لٹک رہی ہے اور اب یہ گرا چاہتی ہے. کانہ ذلتن، قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی چھتری ہے، اور واقعم بہم، ان کے اوپر وہ گرا چاہتا ہے. جب یہ انداز ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک نہ کر دے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے جناب میں ہاتھ اٹھائے اور بڑے گڑگڑا کر انہوں نے دعا مانگی ہے. وہاں جو ان کے الفاظ نقل ہوئے ہیں اس میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے کہ ہم میں سے کچھ بھی نے اس بیوقوفی کا کام کیا؟ ان ہی اللہ فتنہ تک تدل بہا منتشا و تحدی منتشا، اے اللہ یہ تو تیری طرف سے ایک آزمائش تھی، اس آزمائش سے تو جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے دے. انتا ولیونا فاغفر لنا وارحمنا وانتا خیر الغافرین، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا ساتھی ہے، تو ہماری مغفرت فرما، تو ہم پہ رحم کر دے، اور تو بہترین مغفرت فرمانے والا ہے. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنا وفی الآخرۃ ان ہدنا الیک، اے اللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی نیکیاں لکھ دے اور آخرت میں بھی نیکیاں لکھ دے، اور بے شک ہم تیرے طرف پلٹ کے آنے والے ہیں. اس انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گڑلا کے دعا مانگی، تو جواب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ قال عذابی اسی وہ بھی من اشاء، اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب جس کو میں چاہوں گا میں اس کو دوں گا. ورحمتی وسیعت کل شے، اور میری رحمت تو ہر چیز پہ چھا گئی ہے. تو اللہ کی وہ رحمت ہے جو کہ ہر چیز پہ چھا گئی ہے. اسی کے متعلق ایک حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا اور 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے، اور آپ نے فرمایا کہ تم مخلوق کے درمیان جتنی محبت دیکھتے ہو، غور کیجیے گا ذرا کہ ایک انسانوں میں ہی اگر آپ ایک ماں کی محبت اپنے بچے کے لیے دیکھیں تو دیکھیں اس میں کتنی شدت ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک ماں ہے اور نہ جانے کتنی مائیں ہیں، اور کتنی مخلوق ہے اور ان سب کی مائیں، اور اس میں اندر جتنی محبت نظر آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کی ایک حصے کا مظہر ہے، 99 حصے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن جب اللہ کے بندے اس کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہ ان 99 حصوں کو ان کے اوپر بانٹ دے گا. تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. اس رحمت کے لفظ سے یہ لفظ رحمان اور رحیم دونوں نکلے. رحمان میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ بروزن فعلان ہے، اور فعلان کی انداز پہ جتنے الفاظ آتے ہیں اس میں جوش پایا جاتا ہے. تو رحمان میں اللہ کی وہ رحمت ہے جو کہ جوش مارتی ہوئی رحمت ہے. مثال کے لیے صرف فرض کروں گا کہ ایسی گویا رحمت کہ اگر آپ 13ویں یا 14ویں کی رات کو آپ سمندر کے کنارے جائیں تو جو لہریں آپ کو سمندر کی جوش مارتی ہوئی نظر آئیں، اس انداز کی اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہے. اور اگر کہیں کسی کو یہ خیال آ جائے کہ اللہ کی رحمت جوش مارتی ہوئی صرف عارضی ہے، تو اس کے لیے فوراً فرمایا کہ رحیم ہے. یہ بروزن فعیل ہے، اس میں مستقل مزاجی پائی جاتی ہے، دوام پایا جاتا ہے. تو گویا اللہ کی رحمت جوش مارتی ہوئی بھی ہے اور یہ مستقل مزاجی بھی ہے ان کے اندر. یہ دونوں چیزیں، دونوں صفات ہیں جس کی ہمارے اوپر یعنی ہمیں ہدایت دی جاتی ہے کہ جب تم قرآن کی ابتدا کیا کرو تو تم اس آیت کی تلاوت کر لیا کرو تاکہ تمہارے زبان پر، تمہارے ذہن پر یہ چیز مستحضر ہو جائے کہ تم اس ہستی کے نام سے اس قرآن کی ابتدا کر رہے ہو جس کی رحمت جوش بھی مارتی ہے اور جس کی رحمت کو دوام اور مستقل مزاجی بھی حاصل ہے۔ حضرات، اس انداز میں ہم ابتدا کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کی، اور اب پہلی آیت آئی، اس میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ عام طور پہ ہم کرتے ہیں کہ ساری تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو کہ سارے عالموں کا رب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ الحمد میں تعریف اور شکر، یہ دونوں الفاظ، دونوں معنی اس میں شامل ہیں۔ شکر کے معنوں میں یہ بارہا قرآن نے استعمال کیا ہے۔ مشہور دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اس اللہ کا جس نے اس بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے اولاد عطا فرمائی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا جنت اور دوزخ کا، اور مومنین کو جنت عطا ہو جائے گی، تو وہ جنت میں جا کے یہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور اس نے ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، جنت میں ہم جہاں چاہیں جا کر رہ سکتے ہیں۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ان مومنین کا آخری نعرہ جنت میں ہوگا کہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وہ یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارا آخری نعرہ یہ ہے کہ شکر ہے اس ہستی کا جو کہ سارے عالم کا رب ہے۔ قرآن ہم کو یہ بھی تلقین کرتا ہے کہ اے مومنوں، یہ دعا مانگا کرو کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ کون سی ہدایت؟ اسلام کی ہدایت، ورنہ اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پا پاتے۔ تو الحمد میں تعریف اور شکر، اور یہ تعریف اور شکر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہر انسان کو، اس میں کوئی مومن اور کافر کے کوئی فرق نہیں ہے۔ ظاہر ہے مومن کو زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مگر کافر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اس سے جو پہلا مطالبہ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ تم اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف بیان کرو، اور یہ کہہ کے کرو کہ میں اس اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوں جو کہ سارے عالمین کا رب ہے۔ رب العالمین فرمایا۔ اب رب کے تین معنی بیان کیے گئے، مالک اور آقا، فرمروا اور منتظم، پالنے والا اور پرورش کرنے والا۔ غور کیجئے گا کبھی کہ دنیا میں اس بات کا امکان ہے کہ جو ہم نے مالک اور آقا بنا رکھے ہیں کہ کوئی ہستی مالک اور آقا ہو مگر حکم کسی دوسرے کا چلتا ہو، وہ وہاں کا فرمانروا اور منتظم ہو، اور کوئی تیسری ہستی ایسی ہو جو آپ کی ضروریات کو مہیا کر رہی ہو۔ مگر اللہ ہمیں ساری کی ساری صفات یکجا ہیں، وہ مالک اور آقا بھی ہے، وہ فرمانروا اور منتظم بھی ہے، وہ پرورش کرنے والا اور پالنے والا بھی ہے، وہ مہیا کرنے والا بھی ہے۔ اور کس کا مہیا کرنے والا ہے؟ رب العالمین، سارے عالموں کا پالنے والا ہے، سارے عالموں کا مالک ہے، سارے عالموں کا منتظم ہے۔ اب عالمین کے کیا معنی ہیں؟ اس میں دو رائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر انسان فی نفسہ ہی ایک عالم ہے، اور بہت سے انسان مل کر عالمین بن جائیں گے، اللہ کی جو بہت سی مخلوق ہے وہ سب مل کے عالمین بن جائے گی۔ اور ایک رائے ہے کہ نہیں، عین اس بات کا امکان ہے کہ جس طریقے سے یہ دنیا ہے اور اس پر زندگی ہے، اسی طریقے سے کائنات میں اور بھی کرے ایسے ہوں جہاں زندگی پائی جاتی ہو۔ قرآن میں اشارہ ہے اس کی طرف، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہستی ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور زمین جیسی چیزیں پیدا کی، ومن الارض مثلہن، زمین جیسی چیزیں پیدا کی۔ اور اب موجودہ سائنس نے جب ترقی کی ہے تو سائنس خود اس بات کو قبول رہی ہے کہ ہمارا نظام شمسی، دنیا جس کا حصہ ہے، وہ پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا جز ہے، اور عین اس بات کا امکان ہے کہ کائنات میں اور کرے ایسے موجود ہوں جہاں زندگی پائی جاتی ہو۔ تو عین اس بات کا امکان ہے کہ اور کہیں کرے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی ہو۔ تو فرمایا گیا کہ سارے عالم جتنے ہیں ان سب کا جو پیدا کرنے والا، ان کا پالنے والا، ان کی ضروریات مہیا کرنے والا، ان کا مالک، ان کا فرماورا روا، ان کا منتظم، ان کا آقا، جو بھی ہے وہ اللہ ہے۔ تو ابتدا ہم کرتے ہیں کلام کی اس بات سے کہ ساری تعریف اور شکر ہے اس اللہ کے لیے۔ اور اس کی دو صفات پھر ہم بیان کرتے ہیں، وہی دو صفات جن سے ہم نے کلام کی ابتدا کی تھی کہ اللہ وہ ہے جو رحمان ہے، اس کی رحمت جوش مار رہی ہے، اور رحیم ہے، اس کی رحمت کا مستقل مزاجی حاصل ہے. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو کہ دین کے دن کا مالک ہے. دین کے معنی ہیں جزا اور سزا. یوم الدین وہ دن جب کہ ہر انسان اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہوں گے اور ان کے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا. فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن کا کل اقتدار جو ہوگا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج کے دن سارے کے سارے اقتدار جو ہے وہ اللہ واحد کے ہاتھ میں ہے جس کی صفت قہاریت کی ہے. اس دن انداز یہ ہوگا کہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، کہ اس دن ہر شخص فردن فردن اپنے جواب دہی کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ اے لوگوں، تم اللہ کے حضور اس انداز میں حاضر ہوں گے کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی شافع نہیں ہوگا، بلکہ تم ہوں گے اور تمہارا رب ہوگا. تم داہنے طرف دیکھو گے تو تمہیں اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھو گے تو اپنے اعمال نظر آئیں گے، اور سامنے دیکھو گے تو جہنم نظر آئے گی. اس انداز میں ہر شخص اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گا. فرمایا جائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آج تم آگے تنہا اسی حالت میں نا جس حالت میں ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. تو اس تنہائی کی حالت میں انسان اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے اپنے اعمال کی باز پرس کے لیے حاضر ہو جائے گا. فرمایا کہ یہ دن وہ ہوگا جس دن کلی اقتدار اور کلی اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس دن کا مالک ہے. تو حضرات، اس کلام کی ابتدا جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے ذہن پر یہ تین اللہ کے صفات ہیں جو مستحضر کرائی جاتی ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ وہ ہستی ہے جو کہ سارے عالموں کے رب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن کا کلی طور پر مالک ہے. اس کے بعد اب ہم اللہ سے ایک عہد کرتے ہیں، اور عہد میں ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ذرا اس کی آپ الفاظ کی بندش پہ غور کیجئے گا، اگر عربی سے آپ کو کوئی شغف ہے. ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و، اے رب ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی یہ کہ تیرے علاوہ ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے. یہ انداز وہ ہے جو کہ کلمے میں ہم ادا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں، سارے معبودوں کی ہم نفی کرتے ہیں، الا اللہ، مگر صرف اللہ واحد معبود ہے. ہم اللہ واحد کو اپنا معبود مانتے ہیں اور اس کے علاوہ سارے معبودوں کی ہم نفی کرتے ہیں. بالکل وہی انداز ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر ہم یہ عہد کر رہے ہیں کہ رب ہم صرف تیری ہی بندگی کریں گے. اس بندگی میں اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرمانبرداری کرنا، اس سے محبت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ رب کی بندگی میں شامل ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے رب صرف تیری بندگی کریں گے اور مدد بھی صرف تجھ سے مانگیں گے. ہاتھ جب پھیلائیں گے ہم تو صرف تیرے سامنے پھیلائیں گے، تیرے علاوہ ہم کسی سے اور مدد نہیں چاہیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. یہ وہ عہد ہے، اور اس کا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ آئندہ آگے چل کر، کہ یہ عہد کے الفاظ جو میں استعمال کر رہا ہوں وہ ایک حدیث کی سے میں اس کے معنی لے کے استعمال کر رہا ہوں، کہ ایک عہد ہے جو انسان اپنے رب سے کرتا ہے. یہ کہتا ہے انسان کہ رب صرف تیری بندگی کروں گا اور صرف تجھ سے مدد مانگوں گا. یہ عہد کرنے کے بعد اب اپنا اصل مدعا ہے جو رب کے حضور پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا. اہدنا سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے پہ چلا دے، سیدھے راستے پہ چلنے کی استقامت عطا فرما دے، اس راستے پر چلتے ہوئے مجھے شیطان کے وسوسے سے بچا لے. یہ سارے کے سارے الفاظ معنی جو ہیں یہ اہدنا میں آ جائیں گے، کہ اے رب مجھے اس سیدھے راستے پہ چلا. اور بعد وہ یہیں ختم نہیں کرتا بلکہ کہتا یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے رب مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پہ تیرا غصہ بھڑکا، وللضالین، اور نہ کہ گمراہوں کا راستہ. حضرات، یہ وہ انداز کلام ہے جس کی مثال ہم سورۃ طہٰ میں دیکھتے ہیں، کہ وہاں جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ ہم کلام ہوا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت خواہش اور کوشش یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ جتنا وقت اللہ سے ہم کلامی کا ان کو مل جائے اتنا وقت وہ چاہتے تھے. کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے،
غور کیجئے گا ذرا، اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے. یہ کیوں پوچھا سوال؟ اس لیے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن پر یہ چیز واضح کر دینا چاہتا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے، بعد میں جب وہ اژدہا بن جائے تو کہیں موسیٰ علیہ السلام یہ نہ سمجھے کہ میں غلطی سے اژدہا کو پکڑے ہوئے تھا. اس چیز کو مٹانے کے لیے، غلطی کو، اللہ تعالیٰ ان کے ذہن پہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے واقعی. تو پوچھا یہ کہ وما تلک بیمینک کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب سیدھا سادہ جواب یہ تھا کہ اللہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے. مگر نہیں، انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کالا ہی آسایا اتوکو علیہا واہش بہا علی غنمی ولی افیا مارب اخرا. چار باتیں کہیں انہوں نے. انہوں نے کہا اے رب یہ میری لاٹھی ہے، اور اے رب میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور اے رب میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں تاکہ جانور کھا سکیں، اور اس لاٹھی سے میں بہت سے اور بھی کام لیتا ہوں. یہ چار باتیں انہوں نے عرض کی. مفسرین نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ وہ اپنے رب سے زیادہ ہم کلام ہونا چاہتے تھے. ان کو شرف ہم کلامی حاصل تھا. یہ انداز وہ ہے کہ جب آپ کسی بڑے آدمی سے آپ کو گفتگو کا موقع مل جائے تو آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ اس سے گفتگو کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اپنی بات کہہ سکیں. بالکل یہی انداز ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں. چونکہ نماز میں رب کے آگے حضوری ہے، رب سے شرف ہم کلامی ہے. اور میں ایک حدیث کا حوالہ پیش کروں گا جس سے بات واضح ہو جائے گی کہ نماز میں کوئی بندہ اپنے رب سے بالکل شرف ہم کلامی چاہ رہا ہے، ہم کلامی اس کو حاصل ہو رہی ہے، کیونکہ رب کی سے شرف ہم کلامی کا موقع اس کو مل گیا، اس موقع کو وہ زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہتا ہے. تو بجائے یہ بات کہنے کے کہ اے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اس نے یہ بات کہی کہ اے رب مجھے وہ راستہ دکھا کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پہ تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان کا راستہ جن پہ تو غصہ ہوا، اور نہ کہ ان کا راستہ جو کہ گمراہ ہو گئے. یہ انداز بالکل وہی ہے جیسے میں نے کیا کہ جو صورتحال میں ہم کو مثال ملی. ابھی فرمایا یہ گیا کہ انعمت علیہم، اے رب ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پہ تو نے انعام فرمایا. تو یہ منعم علیہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے انعام ہوا ہے؟ قرآن کے ایک اصول ہے کہ القرآن یفسر بعدہ بعدہ، قرآن اپنے ایک حصے کی تفسیر دوسرے حصے سے کرتا ہے. اس اصول کے تحت جب ہم دیکھتے ہیں تو سورہ نساء میں ہم کو ایک آیت ملتی ہے، وہاں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. اور یہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اور اگر کسی انسان کو ان لوگوں کی معیت حاصل ہو جائے تو اس سے بہتر صحبت اور کس کی ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا ایک انم اللہ علیہم، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور صالحین ہیں. تو یہاں انسان اللہ سے اس راستے کی طلب کر رہا ہے جس راستے پر تیرے انبیاء چلے، تیرے صدیقین چلے، تیرے صالحین چلے اور تیرے شہداء چلے. وہ راستہ کہ جو ان لوگوں کو تو نے عطا فرمایا تھا، اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا دے، اے اللہ میرا انجام ان لوگوں کے ساتھ کر، مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل فرما لے. اور یہ بھی وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غصہ بڑھکا، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غصہ بڑھکا. اب یہ مغضوب کون ہے؟ مفسرین نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے استعمال کیا ہے. قرآن میں اس کی بے مثال، بے انتہا ہم کو مثالیں ملتی ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ملانہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت. یہود وہ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہوئی، اللہ کا غصہ ان کے اوپر بھڑکا، اللہ نے ان کو سور و بندر بنا دیا، اللہ نے ان کو طاغوت کے بندے بنا دیا. ایک جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ دربت علیہم الذلت اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ. ان کے اوپر ذلت طاری ہو گئی ہے جہاں بھی یہ ہوں گے، الا یہ کہ کبھی اللہ کی طرف سے یا انسانوں کی طرف سے ان کو کچھ مہلت مل جائے. وہ باؤ بے غضب من اللہ، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے غصے کو خرید کے لیے آئے. تو مغضوب علیہم، وہ لوگ جن پہ اللہ کا غصہ بھڑکا، وہ یہود ہیں. اور دوالین، بھٹکے ہوئے لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ نسوارہ ہیں. نسوارہ کے لیے یہ الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد دلوا من قبل ودلوا كثيرا ودلوا عن سواء السبيل. سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ اے اہل کتاب، اللہ کے اوپر غیر حق باتیں نہ کرو، اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلو جو خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور وہ راہ راست سے بھٹک گئے۔ تو دوالین بھٹکے ہوئے گمراہ شدہ لوگ نسوارا ہیں اور مغضوب علیہم یہود ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے نہ ان یہود کے راستے پر چلا اور نہ ان نصارہ کے راستے پر چلا، بلکہ مجھے چلا تو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پہ تیرا انعام ہوا اور جو کہ شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں اور انبیاء ہیں۔ یہ وہ دعا ہے ہدایت کی جو بندہ جو ہے اپنے رب سے مانگتا ہے۔ اب اس سورہ فاتحہ کے سلسلے میں ایک نسبتاً طویل حدیث ہم کو ملتی ہے، اس کا پہلے میں ذکر کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ حدیث حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اب ذرا اس حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے گا، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا۔ اور آگے چل کے آپ اس حدیث میں دیکھیں گے کہ سارے کا سارا ذکر جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا ہے، گویا کیا معنی ہوئے کہ سورہ فاتحہ فی نفس ہی نماز ہے، یعنی نماز جسے میں عرض کیا تھا نا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی، فی نفس ہی سورہ فاتحہ جو ہے نماز ہے، اور اس کے لیے اس حدیث میں صلات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم تو صلاۃ بینی و بین عبد نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا، فنصفہا لی فنصفہا لعبدی، تو اس کا آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہیں، ولعبدی ما سالا، اور میں اپنے بندے کو دوں گا جو کچھ وہ مجھ سے مانگے گا۔ آگے فرمایا گیا کہ اس قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جبکہ بندہ یہ کہتا ہے کہ تعریف ہے ساری اس اللہ کے لیے جو کہ سارے عالمین کا رب ہے، قال اللہ حمدنی عبدی، اللہ جواب یہ دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اب ذرا غور کیجیے گا حدیث کے الفاظ پر کہ بندہ کہہ رہا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو جواب آ رہا ہے اللہ کا کہ حمدنی رب عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ کوئی انداز وہ ہے کہ جس میں نے عرض کیا تھا کہ شرف ہم کلامی ہے، رب کے حضور کھڑے ہو کر ہم اس سے گفتگو کر رہے ہیں، گویا وہ بات جو ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تو اپنے رب کی عبادت اس انداز میں کیا کر جیسے تو رب کو دیکھتا ہے، کان نہ کا ترا ہو، اور اگر تو دیکھتا نہیں ہے تو کم از کم یہ تو جان لے کہ تیرا رب تجھ کو دیکھتا ہے، وہ اشرف ہم کلامی ہو جی حضوری، یہ احساس ہے جو نماز میں ایک بندے کو ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اس قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جبکہ بندہ کہتا ہے کہ ساری تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو کہ سارے عالمین کا رب ہے، قال اللہ حمدنی عبدی، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ وہ اس قال العبد الرحمن الرحیم، اور جبکہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جو کہ رحمان الرحیم ہے، قال اللہ، اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ وہ اس قال العبد مالک یوم الدین، اور جبکہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جو جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، قال اللہ، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ وہ اس قال، اور جبکہ بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب میں صرف تیری ہی بندگی کروں گا اور صرف تجھی سے مدد مانگوں گا، قال، اللہ جواب یہ دیتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سالا، یہ ایک معاہدہ ہے، یہ ایک میثاق ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان، اور میں اپنے بندے کو دوں گا جو کچھ وہ مجھ سے مانگے گا۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جملے جو ہم دہراتے ہیں نماز میں، یہ حقیقتاً ہم اپنے رب سے ایک عہد اور میثاق کرتے ہیں کہ اے رب صرف تیری ہی بندگی کروں گا، تیرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کروں گا، اے رب صرف تجھ سے مدد مانگوں گا، تیرے علاوہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ اعانت کے لیے نہیں پھیلاؤں گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک میثاق ہو گیا، ایک معاہدہ ہو گیا، ولی عبدی ما سالا، اور اس میثاق اور معاہدے کے بعد میں اپنے بندے کو دوں گا جو کچھ مجھ سے مانگے گا۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے رب مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اے رب مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان کا راستہ جن پہ تیرا غصہ بھڑکا اور نہ جو کہ گمراہ ہو گئے، تو اللہ کہتا ہے ولی عبدی ما سالا، میں نے اپنے بندے کو یہ ہدایت عطا فرما دی، یہ سیدھا راستہ دکھا دیا، یہ انعام اس کے اوپر میں نے کر دیا۔ تو یہ وہ انداز ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں تو اگر ہمارے دماغ پر یہ چیز مستحضر رہے کہ ہم اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں اور شرف ہم کلامی ہو رہا ہے۔ آخری بات یہ عرض کروں گا اب آپ کے سامنے کہ جیسے ہم نے یہ دیکھا سورہ فاتحہ حقیقتاً ایک دعا ہے، وہ یہ دعا ہے جس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو ہم پڑھیں اور کریں. یہ دعا کرنے کا جو ہمیں آداب یہاں ہمیں سامنے آئے اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ پہلے تم جس سے دعا مانگ رہے ہو اس ہستی کی کچھ تعریفیں بیان کرو، اس کی کچھ صفات بیان کرو، اس کے بعد اس ہستی سے ایک عہد کرو، اس چیز کا عہد کہ تم صرف اسی کی بندگی کرو گے اور صرف اسی سے مدد چاہو گے، اور یہ عہد کرنے کے بعد پھر اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دو اور کہو کہ اے رب مجھے ہدایت دے دے. بندے نے اپنے رب سے دعا مانگی، رب نے اس دعا کے جواب میں اس پورے کے پورے قرآن کو نازل کر دیا، اور یہ وہ رشتہ ہے جو کہ مصحف میں ہم سورہ فاتحہ کا اور باقی قرآن کا دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک دعا کی شکل میں ہے اور اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل فرما دیا. لہذا اس قرآن کی ابتدا جب ہوتی ہے سورہ بقرہ کی تو وہاں فرمایا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور کیجیے گا ذرا الفاظ اگر آپ کو عربی سے شغف ہے تو فرمایا کہ ذالک الکتاب وہ کتاب، حالانکہ جانا چاہیے تھا تلکا کتاب یہ کتاب نہیں، فرمایا ذالک الکتاب وہ کتاب وہ ہدایت جو تم نے مانگی تھی، لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کتاب آ گئی ہے، وہ ہدایت آ گئی ہے، خدا للمتقین آگے فرما دیا گیا کہ یہ کتاب تو ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اپنے لیے الہدا کے لفظ کو بار بار استعمال کرتا ہے، کیونکہ بندے نے اہدنس صراط کہا تھا نا، بندے نے کہا تھا اے رب مجھے ہدایت دے دے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ الہدا تم نے مانگی تھی، ہدایت مانگی تھی، وہ ہدایت میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ ہدل للمتقین ہے. کہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس وبینات من الہدا، رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدل للناس وہ ساری انسانیت کے لیے الہدا ہے، اور وبینات من الہدا اور ایسی ہدایت ہے جو بالکل واضح اور کھول کے بیان کر دی گئی. کہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى و رحمۃ للمؤمنین، اے لوگوں تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس ایک ایسی چیز آ گئی ہے جو نصیحت ہے جس میں تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، اور ہدم و رحمت للمومنین اور جس میں مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. تو قرآن اپنے آپ کو کہیں ہدل للمتقین کہتا ہے، کہیں ہدل للناس کہتا ہے، کہیں ہدر للمومنین کہتا ہے، الہدا اپنے آپ کو کہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بندے نے رب کے آگے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگی تھی کہ رب مجھے ہدایت دے دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ پورے کا پورا قرآن نازل فرما دیا. آپ حضرات ذرا غور کیجیے گا اس بدقسمتی پر کہ انداز ہمارا یہ ہو کہ ہم دن میں ایک دو پانچ یا دس مرتبہ نہیں، 32 مرتبہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر، غور کیجیے گا 32 مرتبہ، اور میں یہ گن رہا ہوں صرف فرائض، سنت موقعہ اور وتر، ان کو آپ اگر شامل کریں فجر سے لے کے عشاء تک تو 32 رکعتیں بنتی ہیں نماز کی، 32 مرتبہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اور ہاتھ باندھ کر عہد یہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب صرف تیری ہی بندگی کریں گے، صرف تجھی سے مدد مانگیں گے، اور اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اب غور کیجئے گا کہ رب نے اس دعا کے جواب میں اس پورے قرآن کو الہدا کو نازل فرما دیا. یہ ہدایت الحمدللہ جوں کی توں جس انداز سے نازل ہوئی تھی بغیر ایک شوشے کے تغیر کے، جوں کی توں اللہ کے فضل سے آج ہمارے پاس موجود ہے. ہم یہ عہد رب سے کرتے ہیں کہ اے رب بندگی صرف تیری کریں گے، اے رب مدد صرف تجھ سے چاہیں گے، اور یہ عہد کر کر جب ہم پلٹتے ہیں، غور کیجئے گا ہم اپنے گربانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، ہم اللہ کے سوا باقی سب کی بندگی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، باقی سب کے احکامات پہ عمل کرنے کو تیار ہوتے ہیں، باقی سب کی اطاعت کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر باقی سب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو تیار ہوتے ہیں، باقی سب سے ہم اعانت کرنے کو تیار، مانگنے کو تیار ہوتے ہیں، باقی سب کی ہم مدد چاہتے ہیں، اگر مدد نہیں چاہتے تو اللہ کی نہیں چاہتے، اگر بندگی نہیں کرتے تو اللہ کی نہیں کرتے، ہم ہدایت مانگتے ہیں اللہ سے اور الہدا ہمارے پاس موجود ہے، اور اس الہدا کو ہم نے جزدان میں بند کر کر اور طاق کے اوپر رکھ دیا ہے، کبھی کبھی ہم اس کی تلاوت ضرور کر لیتے ہیں ثواب کی خاطر، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ ہم اس کے حقوق پہچانتے ہیں، نہ ہم اس میں تدبر کرتے ہیں، نہ ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کبھی اس کو ہم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم بار بار کھڑے ہو کے رب کے سامنے پھر یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. آپ غور کیجیے گا کہ رب کی ذات کتنی حلیم ہے، کتنی بردبار ہے، کتنی شفیق ہے، کتنی رحیم ہے، کتنی غفور ہے اس کی ذات، کہ بار بار بندہ پلٹ کر اپنے رب سے عہد کرتا ہے، بار بار اس کو توڑتا ہے اور پھر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کے عہد کرتا ہے کہ اے رب ہمیں ہدایت دے دے، اے رب ہم صرف تیری بندگی کریں گے، صرف تجھ سے مدد مانگیں گے۔ حضرات، یہ دوغلا پن ہے، یہ وہ منافقانہ زندگی ہے جس میں سے آج اکثریت جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کی، وہ اس دوغلی زندگی کے تحت اپنی زندگی کو بسر کر رہی ہے۔ ان کو اس چیز کا احساس نہیں کہ رب کے حضور کھڑے ہو کے اس نے کیا عہد کیا تھا، کیا میثاق تھا۔ بین اللہ نے فرمایا بینی و بین عبدی، یہ ایک میثاق ہے، عہد ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اب بندے نے جب یہ عہد کر لیا ہے، بندہ اس بات کا عزم رکھتا ہے کہ اس عہد کی پابندی کرے گا، ولی عبدی ما سالا، تو میں بندے کو دوں گا جو مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو حضرات، اللہ سے ہدایت ہم کو جب ملے گی، اللہ سے مدد ہمیں جب آئے گی، جب ہم اپنے اس عہد کو اللہ کے ساتھ پورا کریں گے، اللہ واحد کی ہم بندگی کریں گے، صرف اسی کے کہنے پر چلیں گے، صرف اسی کی اطاعت کریں گے۔ اب اس کی اطاعت کیسے ہوگی؟ مختصرا چند الفاظ میں اس کا ذکر کر دوں۔ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کی اطاعت کے لیے ہمیں اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ میں یوتے رسول فقط اطاع اللہ، قرآن نے اس چیز کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، حقیقتاً وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان صاحب کہہ دیجئے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میرا اتباع کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، اے لوگوں، جو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو دانتوں سے پکڑ لو، اور جس چیز سے وہ روکیں اس سے تم رک جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ حقیقتاً اللہ کی اطاعت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت میں ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا راستہ صرف ایک ہے، اپنے اس عہد کی پاسداری کا راستہ صرف ایک ہے، اللہ سے مدد مانگنے کا راستہ صرف ایک ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر حد الامکان چلنے کی کوشش کریں۔ ہماری ساری کاوش اور کوشش اسی بات کی ہو کہ ہم تلاش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا افعال کیے تھے، آپ کے کیا اقوال تھے، آپ نے کن کن چیزوں کی اجازت دی، اور جیسے جیسے ہمیں علم حاصل ہوتا چلا جائے، تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم قدم بہ قدم اس نقش پا پہ چلیں گے۔ اگر یہ ہمارا انداز ہوگا تو حقیقتاً پھر اپنے عہد کو جو ہم اللہ سے کرتے ہیں اس کو ہم نبھا رہے ہوں گے، اور ہم اس بات کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا۔ ظاہر انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے لغزشیں ہوں گی، اس سے کوتاہیاں ہوں گی، وہ بھٹکے گا، وہ راہ راست سے بھٹک کر غیر دوسرے راستوں پر بھی چل پڑے گا، یقین ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں سے پھر مغفرت فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ شیطان کے وساوس سے ہمیں اور آپ کو بچا لے گا، اور اس بات کی توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم اس صراط مستقیم پر چل کر اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں۔ مگر یہ ساری باتیں جب ہوں گی؟ جب ہمیں اپنے اس عہد کا احساس ہو، ہمیں اس چیز کا خیال ہو کہ رب کے حضور جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو حقیقتاً ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آج جو میں نے اس مضمون کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ مجھے یقین تھا کہ آپ کو سورہ فاتحہ بھی آتی ہے اور اس کے معنی بھی آتے ہیں، مگر جو چیز میں چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہمارے ذہن پہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو حقیقت میں ہم کر کیا رہے ہیں۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں جو ہم اللہ کے سامنے دہرا رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد اللہ سے ایک عہد کر رہے ہیں، ایک میثاق باندھ رہے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا شعور ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ سے کیا عہد باندھا، کیا میثاق کیا، اور اس کے بعد ہم نے اللہ سے ایک ہدایت طلب کی، اور جبکہ وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی ہے اور ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، تو ہم اور آپ پھر کتنے بدقسمت ہوں گے کہ اس ہدایت کو اپنے بغل میں رکھتے ہوئے ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو اللہ سے میری دعا یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سورہ فاتحہ کے معنوں کا صحیح شعور عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عہد کا پاس کا توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔